بلب 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 الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بكل شيء عليم. اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی تسلی بیان فرمائی ہے، اور مزاج کفار کو اللہ نے بیان فرمایا کہ کفار کا مزاج تمہارے لیے کیا ہوگا، اور اس مزاج سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں نسخہ عطا فرمایا. فرمایا کہ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اے مسلمانوں تم یہ یاد رکھو کہ جب تمہیں کوئی خوشی کی چیز ملتی ہے، تسؤہم ان کو انتہائی برا لگتا ہے اس بات کا کہ مسلمان کو یہ خیر کی چیز کیوں ملی، یہ عافیت والی چیز ان کو کیوں ملی. حالانکہ اہل کفر یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کو پہچانتے نہیں، اللہ کو پہچانتے ہیں، اللہ کو مانتے نہیں ہیں. قرآن خود کہتا ہے الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، فرمایا یہ جو یہود اور نصارہ ہیں یہ اللہ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے انسان اپنی اولاد کو پہچانتا ہے، لیکن پھر بھی دین حق کو قبول نہیں کرتے. دین حق کا دکھ جانا الگ چیز ہے، دین حق پر عمل کی توفیق ہو جانا یہ الگ چیز ہے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا سکھلائی کتنے جامع، فرمایا حق کو دکھا اور حق پر عمل کی توفیق بھی عطا فرما. بعض دفعہ انسان کے سامنے حق ہوتا ہے لیکن حق بولنے کی اس میں جرت نہیں ہوتی، اس کے اندر حق پر عمل کرنے کی اس کے اندر جرت نہیں ہوتی. تو خالی حق کا سامنے آ جانا کافی نہیں ہے، حق کے اوپر بالکل مضبوطی کے ساتھ چلنے کی توفیق اللہ سے مانگے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہی تھی کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، اور یا اللہ حق کو ایسا بنا دے جیسے میں جسمانی رزق کے لیے پریشان ہوتا ہوں، اس طرح میں اپنے روحانی رزق کے لیے پریشان رہوں، کہ اللہ ایسا نہ ہو کہ مجھے باطل میں اور حق میں فرق نظر نہ آئے کہ باطل کیا ہے اور حق کیا ہے. اور فرمایا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، یا اللہ باطل کو باطل دکھا اور باطل سے ایسے بچنے کی توفیق عطا فرما جیسے کوئی مضر صحت کھانے سے انسان بچتا ہے، یا اللہ اس طرح سے بچنے کی توفیق عطا فرما. تو اللہ نے قریش کو بھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی نبوت ان کے سمجھ میں آ گئی تھی، لیکن اپنے بغض اور اپنے عداوت کے اندر انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بارہا معجزات طلب کیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام معجزات پیش کرتے رہے، لیکن جب وہ معجزات دیکھتے تو کہتے ہذا سحر، یہ تو سحر ہے کھلا ہوا، ہم اس کو نہیں مانتے. تو بھائی تم نے طلب کیوں کیے؟ طلب کرنے کے بعد ایک چیز حقیقتاً سامنے آئے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاند کے دو ٹکڑے کر دیں ہم ایمان لے آئیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا سچ؟ انہوں نے کہا ہاں. اللہ کے نبی نے اللہ سے دعا کی, دعا کر کے انگلی اٹھائی, اللہ نے چاند کو دو ٹکڑے کر دیے. اور آج سائنس اس بات کو تسلیم کر رہی ہے کہ 1400 سال قبل چاند کے کسی وقت میں دو ٹکڑے ہوئے تھے جو جڑے. سائنس نے اس کی تحقیق کر دی. کیونکہ لوگ آج حدیث و قرآن و حدیث سے زیادہ سائنس پر ایمان رکھتے ہیں. ڈاکٹر کہہ دے رہا بھائی آپ کی طبیعت صحیح نہیں ہے, آپ جو ہے کیا نام ہے گوشت نہ کھائیے, فوراً مان جائے گا. اور اگر مولوی کہہ دے نا دیکھو یار تم حرام کھا رہے ہو گوشت, اس سے اچھا ہے حلال کی دال روٹی کھا لو, میں تو چلو مولوی کھانے دے مجھے کیا ہے. تو ڈاکٹر کی بات مانے گا, مولوی کی بات نہیں مانے گا. میں نے ایک جگہ پڑھا کہ جب کوئی گویا لایا جائے کلب کے اندر جو گانے گاتے ہیں اس کو لایا جائے اور اس کو جب 1,00,000 روپے دیے جائیں, کوئی ناف خان لایا جائے اس کو 50,000 دیے جائیں, اور جب کوئی مسجد کا امام وہ لولا لنگڑا ڈھونڈ کر لاتے ہیں کہ جو بیچارہ 3,000-4,000 میں راضی ہو جائے, وہ ہمیں جیسے چاہے نماز پڑھائے, اس کی تجویز صحیح ہے یا نہیں ہے؟ عموماً شہروں میں بھی اب یہ چیز آنے لگی ہے, دیہاتوں میں پہلے سے موجود تھی. کیا تھا کہ امام وہ ہوگا جو بالکل فارغ البال ہو, کوئی اس کے غم اس کو نہ ہو, بس اس بیچارے نے جو بچپن میں عورتوں سے پڑھا وہ اسی طرز پر اذان دے گا, اسی طرز پر نماز پڑھائے گا. اس کو یہ نہیں پتا ہاتھ مجھے کیسے باندھنا ہے, تلاوت مجھے کیسے کرنی ہے, بس رکوع سجدہ قعدہ اور یہ سب کرا کر اس نے سلام پھیر دیا, مسلمانوں نے سمجھا ہماری نماز ہو گئی. نماز نہیں ہوئی تمہاری. جب تم ایک گانے والے کو 1,00,000 روپے دے سکتے ہو, ایک امام کو 10,000 روپے نہیں دے سکتے. شرم و حیا کی باتیں مسلمانوں کے لیے. یہ بات ہو سکتا ہے بری لگے لیکن یہ شرم و حیا کی بات ہے. یہاں کی بات نہیں کر رہا, الحمدللہ یہاں کوئی امام ایسا نہیں ہے, نہ اس مسجد میں نہ جوہر میں اور نہ جتنی ہماری شاخیں اس کے اندر. لیکن جن مساجد کے اندر ہے وہاں پر کیا کہتے ہیں, ارے مولوی کھا کر کے کیا کرے گا, یہ مولوی کو اتنی تنخواہ دو تو یہ چوڑا ہو جائے گا. اس کو اللہ نے علم عطا فرمایا, اگر سچا ہوگا اسی وقت لات مار کے چلا جائے گا, کہیں گے اور بہت مل جائیں گے ہمیں. تو پھر اور بہت جو ملیں گے وہ لولے لنگڑے کانے ہوں گے, پھر وہ جیسے آپ کو نماز پڑھائیں گے آپ کو پڑھنی پڑے گی, اور پھر قبول ہو یا نہ ہو وہ اللہ بہتر جانتا ہے. تو میں بات کر رہا تھا کہ کیا تھی بات, نہیں حافظ نہیں, اس سے پہلے جو بات چل رہی تھی, ان تمسسکم حسنۃ تسؤم. فرمایا دیکھو جب تمہیں نیکی پہنچے گی نا, تمہارے پاس مال آ گیا, تمہارے پاس دین کی نعمت آ گئی. سب سے بڑی نعمت تو دین ہے, دین سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے. دین آ گیا, دین پر چلنے لگا, اب کفار کو تکلیف شروع ہوئی کہ دین آیا کیسے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی تھا کہ جب تک آپ علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ مکہ المکرمہ میں رہے, ان کفار نے کیا کہا ہے, ہر طرح سے ستایا ہے مسلمانوں کو. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ستایا, پھر اللہ تعالی نے جہاد کا حکم نازل فرمایا, فرمایا تم سے کہا تم اگر یہ کرو گے تو پھر میں قتال کا حکم دوں گا, اور قتال میں تم غالب نہیں آ سکتے, قتال میں تم غالب نہیں آ سکتے. کیونکہ عشق و محبت کے اندر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان اپنے معشوق کے سامنے اپنی جان رکھ دیتا ہے, کہتا ہے اگر تو راضی میری جان لے کر کے بھی ہے تو میں جان دینے کو بھی حاضر ہوں. تو اللہ رب العزت نے مسلمان کفار کی نفسانیت بتائی, ان کا نفس کیا کہتا ہے, یہ اوپر سے بڑے ہی وہ کریں گے, شاباش شاباش شاباش, لیکن قرآن کہتا ہے وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ, فرمایا یہود و نصارہ تم سے ناراض نہیں ہوں گے اس وقت تک جب تک تم ان کی ملت پر نہ چلے جاؤ. آج قادیانی بنایا جا رہا ہے, قادیانی بنایا جا رہا ہے مسلمانوں کو, پیسے دے کر ہندو بنایا جا رہا ہے, پیسے دے کر یہودی اور عیسائی بنایا جا رہا ہے مسلمانوں, اور مسلمان کیا سمجھ رہا ہے کہ میرے لیے یہ کامیابی کی چیز ہے, میرے لیے یہ کامیابی کی چیز ہے. یہ کامیابی اس کے اندر بھائی جہاں کھڑے ہو وہاں بیٹھ جائے, مسجد چلنے پھرنے کی جگہ نہیں ہے, مسجد میں جہاں جگہ ملے وہاں پر بیٹھ جائے, یہ ادب مسجد ہے. یہ تو اللہ رب العزت نے ان کی نفس بتائی, دیکھو تمہارے بارے میں ان کا خیال یہ, لہذا ہوشیار رہنا. لیکن آج ہمیں ہوشیاری دنیا کے معاملے میں تو سمجھ میں آتی ہے, آخرت کے معاملے میں ہمیں ہوشیاری سمجھ میں نہیں آتی. کہتے ارے کیا ہو گیا اگر ہم ان کے ساتھ بیٹھ گئے, اللہ نے منع فرمایا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. دیکھو یہود و نصارہ کو دوست مت بنانا, یہ آپس میں دوست ہو سکتے ہیں تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. اسی لیے فرمایا گیا کہ ان سے اگر تجارت کرنی ہے تو تجارت کر سکتے ہو, لیکن ان سے دوستی ہی نہیں کرو گے. کیوں؟ دوستی سے تمہارے اندر ان کا مزاج تبدیل ہو جائے گا. یہود کا مزاج کیا تھا؟ ہر چیز کے اندر اکڑ دکھانا. جب اللہ رب العزت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی طرف بھیجتے, جو احکامات ان کے پاس آتے, یہود اکڑ جاتے, ہم کیوں عمل کریں اس کے اوپر, ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے عمل کرنے کی. اور عیسائیوں کے اندر یہ تھا کہ جب ان کے پاس کوئی حکم آتا وہ اس کے اندر اپنی طرف سے ایک شرط لگا دیتے. اللہ تعالی نے جنت سے ان کے لیے دسترخوان بھیجا تو انہوں نے کیا کہا, ہمیں جنت کا کھانا نہیں چاہیے, ہمیں تو پیاز روٹی اور دال چاہیے ہمیں. تو جب اللہ تعالی عقل پر عذاب نازل کرتے ہیں تو انسان کی حالت یہی ہوتی. تو آج مسلمان اپنے آپ کو کس طرح ملا رہ جاتا ہے کہ یار میری شکل و صورت بھی ٹرمپ جیسی ہو, میرا لباس بھی ٹرمپ جیسا ہو, تو پھر ٹرمپ ہی بچو گے اور کچھ نہیں بچے گا. پھر یہ نہیں سوچو کہ دین بچے گا, دین نہیں بچے گا. لہذا اپنی پہچان, دیکھو ٹرمپ اپنی پہچان رکھتا ہے, وہ کسی کے آگے نہیں جھکتا. ٹرمپ تو کیا کوئی عیسائی بھی آ جائے وہ اپنی پہچان رکھتا ہے, سکھ آ جائے وہ بھی پہچانا جاتا ہے یہ سکھ ہے. ایسا ہی ہے بات, سکھ کو دیکھ کر انسان کیا کہتا ہے, سردار جی آ گئے. ہندو کو دیکھتا ہے چھٹیاں رکھی ہوئی ہے, دیکھتے ہی پہچان جاتا ہے کہ لالا جی آ گئے. افسوس ہے کہ مسلمان آتا ہے پتہ نہیں چلتا کہ یہ آیا کون ہے. مسلمان کو دیکھ کر معلوم نہیں ہوتا ہے کون ہے. جب ان کو انہوں نے اپنے لیے خود از اپنی طرف سے ایک چیز کا تعین کر لیا کہ یہ ہمارا لباس ہے, یہ ہماری پوشاک ہے, یہ ہمارا چلنا پھرنا ہے, یہ ہمارا لین دین ہے, اس سے پہچانے جاتے ہیں. آج مسلمانوں کو اللہ تعالی نے قرآن کریم جیسی نعمت عطا فرمائی, آج مسلمانوں نے اس کی قدر نہیں کی. لہذا آج مسلمان, ہمارے وزیر اعظم صاحب گئے ابھی امریکہ اسی ہفتے کے اندر, ہم نے یہ تو میں نے سنا ہے کہ ان کو جو ہے ننگا کر کے تلاشی لی گئی. یہ اہمیت بچتی ہے مسلمانوں کی کفر کے سامنے جب تم ان کی ملت کے اوپر چلو گے. ہرقل, یہ رومی بادشاہوں میں اہل روم کے اندر بڑا فوجی قوت رکھنے والا تھا, یہ اور بڑا اس کو اپنے جو جتھا اس کے ساتھ تھا فوج کا اس کے اوپر اس کو بڑا غرور تھا کہ مجھ سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کا گروہ جتا وہ 100,000 افراد پر مشتمل تھا جس میں سے اکثریت کے پاس ہاتھی تھے، عرب میں ہاتھی نہیں رکھے جاتے کہ اس کی فوج کے اندر ہاتھی ہوتے تھے، کیونکہ ہاتھی جب میدان، اب تو ٹینکوں کا زمانہ ہے، گولیوں کا زمانہ ہے، اس زمانے میں ہاتھی جس پر پاؤں رکھتا تھا وہ بیچارے کی تو جان نکل جاتی تھی. تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی جب روم پر حملہ کیا تو اس نے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ اپنا قاصد بھیجئے، میں آپ سے مذاکرات کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے مذاکرات کرنا چاہتا ہوں. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبیدہ ابن جراح کو بھیجا. اب اس نے کیا کیا، اس کو معلوم تھا کہ مسلمانوں کا سفیر آ رہا ہے، قاصد آ رہا ہے، اس نے اپنی 50,000 فوج ایسے اور 50,000 فوج ایسے کھڑی کی اور پوری تیاری کے ساتھ کھڑی کی، اور خود بادشاہ سونے کی کرسی پر برجمان ہے، بیٹھا ہوا ہے اکڑ کر کے. حضرت عبیدہ ابن جراح، واللہ تاریخ میں یہ کہ حضرت عبیدہ ابن جراح جب داخل ہوئے اس کے لشکر کے درمیان میں، تو حضرت عبیدہ ابن جراح نے نہ دائیں دیکھا نہ بائیں، سیدھا گھوڑا جا کر کے اس کے خیمے کے سامنے روکا اور اتر کر کے اپنے گھوڑے کی نال باندھی اور دروازے کا پردہ ہٹا کر اندر داخل ہو گئے. بات چیت شروع ہوئی. اس نے کہا اے مسلمانوں، تم قاصد ہو، خالد ابن ولید سے کہو کہ میں ہر انسان کو 500 اشرفیہ دیتا ہوں، ہم سے مت لڑو، واپس چلے جاؤ. ورلڈ بینک، سمجھ آ گیا نا، یہ 1400 سال پہلے سے ورلڈ بینک چل رہا ہے. 500 اشرفیہ دیتا ہوں، واپس چلے جاؤ. فرمایا مزید، حضرت عبیدہ ابن جراح نے فرمایا مزید کچھ اور؟ کہا بس حضرت خالد ابن ولید کو میرا یہ پیغام پہنچا دو. حضرت عبیدہ ابن جراح نکلے، حضرت خالد ابن ولید سے فرمایا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ 500 اشرفیہ لے لو، مجھ سے نہ لڑو، واپس چلے جاؤ. فرمایا عبیدہ واپس جاؤ، اس سے کہو ہماری دو شرطیں ہیں، نمبر ایک تم اسلام قبول کرو، نمبر تین تم کافر رہو لیکن ہمیں جزیہ دو، نمبر تین اسلم تسلم کا نعرہ لگاؤ، یا ہم سے لڑو یا ہم ماریں گے تمہیں یا تم ہمیں مار دینا. حضرت عبیدہ ابن جراح کا جو اس وقت کا حلیہ لکھا ہوا ہے، فرمایا تلوار ایسی تھی کہ اس میں زنگ لگا ہوا تھا اور لٹکانے کے لیے زین نہیں تھی، تو ایک کپڑے کے اندر لپیٹ کر اپنی کمر سے باندھی تھی، جو کپڑے پہنے تھے اس میں پیور لگے ہوئے تھے، اور گھوڑا جو تھا وہ اتنا سست تھا، کمزور تھا کہ اس کی حالت کچھ نہیں تھی. تو جب دوبارہ جو خالد ابن ولید آئے تو کفار ہنسنے لگے، کہا ان کا لباس دیکھو، یہ ہم سے لڑیں گے، ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے، بھوکے مر رہے ہیں اور ہم سے لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، تلوار دیکھو زنگ آلود ہے. حضرت خالد عبیدہ ابن جراح نے جا کر ہرقل سے کہا کہ ہمارے امیر نے تین باتیں تمہارے سامنے رکھی ہیں، ان تین باتوں پر عمل کر لو، نمبر ایک مسلمان ہو جاؤ تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. لکھا ہے کہ ہرقل ایسے کانپنے لگا جب عبیدہ ابن جراح نے فرمایا نا کہ یا تم اسلام قبول کرو، نہیں تو جنگ کا اعلان کرو، صاف کھلم کھلا جنگ کا اعلان ہوگا. نمبر دو تم حالت کفر کے اندر رہو، ہمیں جزیہ دو، ہم تمہارے جان و مال کی حفاظت کریں گے. نمبر تین اسلم تسلم، لڑو پھر مرو یا جیو، جو ہوگا دیکھی جائے گی. ہرقل سوچ میں بیٹھ گیا. عبیدہ ابن جراح کو اس نے کوئی جواب نہیں دیا. تو میں جاؤ میرا قاصد آ رہا ہے. ہرقل پریشان تھا کہ یا اللہ، اللہ کو تو خیر اس وقت بھی لوگ مانتے تھے، کہ یا اللہ یہ کون سی قوم ہے کہ खाने का ठिकाना नहीं है, पहनने का ठिकाना नहीं है, लड़ने के लिए इनके पास असबाब नहीं है, और ये मेरी ऐसी फौज जिससे कैसोलो किसरा कांपते थे, अहले फारस कांपते थे, उसके सामने इस शख्स ने नजर उठाकर नहीं देखा। इसने आखिर उसने ऐलान किया कि ठीक है, हम लड़ने के लिए तैयार हैं। उसके मुशीरों ने मशवरा दिया कि अगर आपने इस्लाम तस्लीम किया या हालत कुफर में रहकर जिजिया दिया तो हमारी इज्जत क्या रहेगी। फिर कहा हम लड़ेंगे। बादशाह नहीं मरवाता, उसके चेले मरवाते हैं। पीर नहीं चढ़ता, उसके चेले चढ़ाते हैं उसको। हम लड़ेंगे। खालिद इब्न वलीद ने फरमाया मैदान खाली है, आओ। अगले दिन जंग शुरू हुई, उधर 1,00,000 का लश्कर, इधर 10,000 का लश्कर। शाम तक कोई फैसला नहीं हुआ। हज़रत खालिद इब्न वलीद ने फरमाया साहब, उस वक्त का कानून यह था कि गुरूब आफ्ताब के बाद जंग नहीं होती थी। फिर जख्मियों को देखा जाता, उनकी मरहम पट्टी की जाती, खाने का इंतजाम किया जाता, यह सब होता था। खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि आज तो कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन कुफार को जख्म पहुंची है। हत्ता के 7 दिन हो गए जंग करते हुए मुसलमानों को, 7 दिन मुसलमानों ने जंग की। हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि हज़रत उबैदा इब्न जर्राह थे या दूसरे सहाबी थे, फरमाया मेरे जहन में एक जंग की तदबीर आई है, और वो तदबीर ये कि तुम आधा लश्कर लो और पहाड़ के पीछे चले जाओ, और जब हम आगे बढ़कर मुकाबला शुरू करें तो तुम पीछे से नारा तकबीर लगाते हुए लश्कर लेकर के आ जाना। साहबी ने ये किया तो कुफार ये समझे कि मदीने मुनव्वरा से इनके लिए कुमक पहुंच गई, उनके पांव उखड़ गए। मुसलमानों ने 40,000 को तो सिर्फ कैदी बनाया। हर कुल ऐसा भागा, क्योंकि ये जर्नेल था, बादशाह नहीं था, ये ऐसा भागा कि रास्ते में कहीं नहीं रुका, सीधा बादशाह के पास जाकर रुका। उसने कहा मैंने ऐसे लोग देखे जो ना मरने से डरते हैं बल्कि मौत को महबूब रखते हैं। इसी जंग में हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ, तलवार लगी हाथ पर, यहां पर तो सिर्फ खाल बची थी, हाथ यूं लटक रहा था। हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने हाथ को अपने पांव के नीचे रखा और ऐसे खींचा, अलग कर दिया उसको, और इस हाथ के अंदर तलवार ली और दोबारा हमला शुरू कर दिया। उसने कहा मैंने दुनिया में अजीमुशान कौमें देखी हैं, बड़े बड़े कुव्वत वाले देखे, लेकिन ऐसे लोग मैंने नहीं देखे कि जिनको मौत से मोहब्बत हो। क्यों? मौत तो लिकाए मौला का जरिया है, तोहफतुल मोमिन अल मौत, मोमिन के लिए तोहफा क्या है? मौत तोहफा है। अब मुसलमान वापस आए, हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ेर क़यादत, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर था ये। हज़रत उमर ने जब कारकर्दगी सुनी फरमाया कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों के गुनाहों को माफ़ किया और उनको ग़लबा अता फरमाया। तो जब हमारे पास कुछ नहीं था तो हम सब कुछ थे, जब हमारे पास कुछ नहीं था हम सब कुछ थे, आज हमारे पास सब कुछ है हम फिर भी कुछ नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? यानी जब लड़ाई का सामान नहीं था, चलने के लिए सवारी नहीं थी, खाने के लिए रोटी नहीं थी, तब हम सब कुछ थे, हम दुनिया के ऊपर गालिब थे। اگر مدینہ منورہ سے ایک اعلان نکلتا تھا تو پوری دنیا کفر لرز جاتی تھی کہ اب کیا ہوگا. اہل مدینہ کی طرف سے پیغام آیا ہے, حضرت عمر یا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے پیغام آیا ہے, اب تیاری کرو مرنے کی. اس وقت یہ حال تھا, اور آج ہمارے پاس سب کچھ ہے. ہم کہتے ہیں کہ اگر ہم نے کچھ کہا تو ہمارے اوپر کیا ہے, پابندیاں لگنے کا خدشہ ہے کہ ہمارے اوپر پابندی لگا دی جائے گی. یہ ہے بات, فرق اس چیز کا تھا کہ ہم نے بھروسہ کیا اپنے آلات اور اوزار کے اوپر, صحابہ نے بھروسہ کیا اللہ کے اوپر. اللہ نے فرمایا جب تم نے مجھ پر بھروسہ کیا ہے تو یاد رکھنا میں تمہیں کبھی ذلیل اور رسوا دنیا کے اندر نہیں ہونے دوں گا, ہمیشہ تم غالب رہو گے. واللہ غالب علی امری ولکن اکثر الناس لا یعلمون, اللہ تعالی غالب ہے تمام لوگوں کے اوپر لیکن اکثر لوگ اس چیز کو نہیں جانتے. جہاں حق کی قوت مسلمانوں کے ساتھ لگ جائے مسلمانوں کو کوئی پیچھے نہیں ہٹا سکتا, پیچھے نہیں ہٹا سکتا مسلمانوں کو, کیونکہ مسلمان کی ماں جب اس کو دودھ پلاتی ہے تو یہ کہہ کر دودھ پلاتی ہے کہ اللہ میرا بیٹا کٹ جائے مر جائے لیکن یا اللہ اس کو شکست نہیں ہونی چاہیے, اس یہ دین اسلام کے اوپر چلے چلتے ہوئے اس کو اگر کٹ جائیے مر جائیے اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے لیکن اس کو پیٹ پھیر کر مڑنا پسند نہ ہو, مر جانا پسند ہو, شہادت پسند ہو. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی زندگی کے اندر یہی چیز تھی کہ جب وہ میدان جہاد میں اترتے تھے تو نہ ان کو بیوی یاد آتی تھی, نہ ان کو بچے یاد آتے تھے, نہ ان کو تجارت یاد آتی تھی, نہ ان کو جو ہے کوئی اور چیز یاد آتی تھی. ان کے دل میں یہ ارمان ہوتا تھا کہ اللہ کس طریقے سے ہمیں شہادت مل جائے بس. اور جب شہادت ملتی تھی تو نعرہ لگاتے تھے کلا وفزت رب الکعبہ, اے لوگوں سنو رب کعبہ کی قسم ہم کامیاب ہو گئے. آج دنیا میں مسلمانان عالم مظلوم ہے, شام میں دیکھے مسلمانوں کا خون بہ رہا ہے, عراق میں دیکھے اہل سنت والجماعت کا خون بہ رہا ہے, لیبیا کے اندر, کشمیر کے اندر, سری لنکا کے اندر, برما کے اندر, بنگلہ دیش کے اندر, ہندوستان کے اندر, افغانستان کے اندر 150 حفاظ کو شہید کیا گیا. اور یہ یقینی رپورٹ ہے کہ یہ ہندوستان کے ہیلی کاپٹر تھے اور ہندو پائلٹ تھے اس کے, جنہوں نے 150 حفاظ کو شہید کیا. کل ملا کر کے علماء اور حفاظ 500 انسان شہید ہوئے. رات کو میں نے واقعہ سنایا تھا بیر معونہ کا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ, اے محمد, ہمیں کچھ لوگ ایسے دیجئے جو ہمیں دین سکھلائے, ہمارا قرآن صحیح کر دیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عاصم کو ان کا امیر مقرر کیا اور 70 صحابہ کا لشکر بنا کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ ان کو قرآن پڑھنا سکھاؤ, تمہاری ڈیوٹی ہے. یہ صحابہ ان کا کام کیا تھا, آج ہمارے ان کے اندر فرق کیا ہے؟ فرق یہی ہے کہ یہ صحابہ 70 صحابہ جو ہے یہ دن بھر لکڑیاں کاٹتے تھے اور رات کو آ کر کے قیام اللیل کرتے تھے, راتوں کو کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے اور اس نماز کے اندر قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معلوم نہیں تھا کہ یہ معاملہ ہو جائے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیج دیا. راستے میں کفار گھات لگا کر کے بیٹھے تھے, گھات لگائے ہوئے تھے. انہوں نے اچانک مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا. جیسے ہی حملہ ہوا, حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ جو امیر تھے, انہوں نے کہا یا اللہ کسی طریقے سے ہماری حالت کی اطلاع اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کر دیجئے. یہ کہہ کر اپنی تلوار نکالی اور پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے. ان کے ساتھ حضرت خبیب اور حضرت زید بھی تھے. کفار نے کہا کہ یہ ہمارے دوستوں نے غلطی کی ہے, تم تینوں نیچے اتر آؤ, ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے. حضرت زید نے فرمایا تمہارا نفاقی چہرہ ہم نے دیکھ لیا, اب یہاں سے اترنے کی بات نہیں کرو, اوپر چڑھو. اگر ہمت ہے تو ہم تین ہیں, تمہاری تعداد تو بہت ہے, آؤ اوپر آؤ. آخر کار حضرت زید بھی شہید ہو گئے, حضرت عاصم بھی شہید ہو گئے. حضرت خبیب کو انہوں نے زنجیروں میں جکڑا اور لے جا کر بیت اللہ کے اندر خود شہید کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی, اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکل آئے. اور روایت کے اندر آتا ہے کہ 40 دن تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے, یہ مختلف بنی لحیان اور قبائل تھے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قنوت نازلہ میں فجر کے اندر ان کے لیے بد دعا فرمائی, ان کے کہ اللہ ان کو ہلاکت ان کو ہلاک فرما, ان کو تباہ و برباد فرما دے ان کو. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے اندر یہ نہیں تھا کہ اگر ہم چلے گئے تو ہمارے بیوی بچوں کو کون کھلائے گا. ان کو یہ یقین کامل تھا جس نے پیدا کیا ہے وہی کھلاتا ہے. ذریعہ آج ہمیں بنا دیا, کل کوئی اور ذریعہ بن جائے گا. آج دیکھیں اتنی بڑی ہمارے مسلمانوں کے اندر غلط رسم جو جنم لے رہی ہے, وہ یہ غلط رسم ہے کہ اگر عورت کا شوہر مر جائے یا عورت کو طلاق ہو جائے, وہ عورت دوبارہ شادی نہیں کرتی. شوہر مر گیا یا شوہر نے طلاق دے دی, وہ عورت دوبارہ شادی نہیں کرتی. خاندان والے کیا کہیں گے, لوگ ہمیں کیا کہیں گے, لوگ طعنے دیں گے. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یاد رکھو, من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئت شہید. اللہ کے نبی نے فرمایا جس زمانے میں میری سنتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو, اس زمانے میں جو انسان ایک سنت کو زندہ کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں گے. میری پردادی جو تھی, جب پردادا کا جب انتقال ہوا, حضرت شاہ عبد الغنی صاحب میرے دادا نے پاکستان آتے ہی حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پور پیر رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ حضرت میں چاہتا ہوں آپ میری والدہ سے نکاح کر لیں, کیونکہ میری والدہ بیوہ ہے. حضرت پور پیر رحمۃ اللہ علیہ 70-80 برس کے تھے, اور میری پردادی وہ بھی 70-80 برس کی تھی, لیکن دادا نے فرمایا کہ اس سے ایک سنت امت کے اندر زندہ ہوگی. فرمایا لوگ کچھ بھی کہتے رہے, میں اس سنت کو نہیں چھوڑوں گا, اس کو نکاح کروایا. آج یہ سنت نکلتی جا رہی ہے مسلمانوں سے. ہر آدمی, میری بیوی, میرے بچے, میرا گھر, میری گاڑی, میری دکان, میری تجارت, ہر انسان میں لگا ہوا ہے. جب میں لگ گیا کہ میری تجارت ہے, میرے بچے کو تو نے کیسے چھوا, تو اللہ فرماتے اب تیرا ہی ہے, اب تو سنبھال اس کو, اب میرے ذمہ اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. حضرت شیخ فرماتے ہیں آپ بیتی کے اندر, فرمایا کہ میں نے ایک دفعہ مہمان زیادہ آ گئے, میرے والد صاحب نے کہا تکیہ لے آؤ گھر سے جا کر کے, مہمان زیادہ ہے. فرمایا کہ کیا میں اپنا تکیہ لے آؤں, فرمایا میں چھوٹا تھا, حضرت شیخ الحدیث ماں زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے والد نے ایسا تھپڑ مارا، فرمایا ابھی سے تیرے اندر میں گھس رہی ہے، یہ میں کیا چیز ہوتی ہے، یہ میں ہوتی کیا چیز ہے؟ تو آج ہم نے میں لگا لیا، میری تجارت آپ دیکھیں تو صحیح، میری فیکٹری آپ دیکھیں تو صحیح، میری اولاد آپ دیکھیں تو صحیح، کون اللہ نے جو امانت مجھے عطا کی ہے میں اس کا نگہبان ہوں بس، خواہ وہ بیوی ہو، خواہ وہ بچہ ہو، خواہ وہ تجارت ہو، ہم ان کے نگہبان ہیں، اس سے زیادہ اللہ نے ہمیں حکم نہیں دیا، مالک نہیں بنایا. اسی لیے اللہ تعالی نے آگ سے جلانے کو فرمایا یہ میرا حق ہے، کسی مسلمان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ آگ کا عذاب کسی کو دے سکے، کیونکہ آگ جہنم کے اندر ہے اور جہنم کا مالک اللہ ہے، ہم نہیں ہیں. اللہ نے فرمایا اگر اس کے اندر شامل ہو گئے شرک ہوگا تمہارے لیے، آگ کا عذاب کسی کو مت دو. تو جب میں ہونے لگی تو پھر میں ہی کر رہے ہیں آج مسلمان، مولانا میری تجارت کے اندر خسارہ ہے، مولانا یہ کہو، مولانا اللہ نے تجارت دی تھی اس کے اندر نامعلوم میرے کس غفلت کی وجہ سے خسارہ آ گیا ہے اس کے اندر. دیکھو معنی ایک ہی ہے، اب جب نسبت اللہ کی طرف کی تو اللہ تعالیٰ خود بخود دور فرمائیں گے، بے برکتی ہے اللہ دور فرمائیں گے، رزق میں قلت ہے اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائیں گے. تو اپنی میں کو نکالو، یہ میں جو ہے نا، یہ میں جو اولیاء اللہ گزرے ہیں انہوں نے فرمایا انسان کے دماغ سے جو خناس سب سے آخر میں نکلتا ہے وہ یہ میں کا خناس ہے، کہ یار میں وہاں گیا اس جگہ پر انہوں نے میری عزت نہیں کی، انہوں نے مجھے قابل عزت نہیں سمجھا، انہوں نے مجھے کہا کہ تم باہر بیٹھ جاؤ، آخر میرا بھی کوئی اسٹیٹس اور ویلیو ہے، اپنی ویلیو خود لگا رہا ہے. ایک غلام اپنی ویلیو بیٹھ کر لگا رہا ہو کہ میں اتنے کا غلام ہوں، یا ایک دکان پر کام کرنے والا ملازم بیٹھ کر جمع تفریق کر رہا ہو، ہاں مالک آ کے دیکھے کیا کر رہے ہو، کہا اپنی قیمت لگا رہا ہوں، میری تنخواہ 15,000 نہیں، میری تنخواہ اس وقت 40,000 ہونی چاہیے کام کے حساب سے. بولے گا اچھا، کان سے پکڑے گا، دکان پر کھڑا کر کے ایک لات مارے گا، بولے جا ادھر وہی ملیں گے تجھے 40,000، 15,000 یہیں ملیں گے بس خالی. آج ہمارے اندر میں آ گئے، میری چیز، میری گاڑی، میرے بچے، میری اولاد، میری بیوی کو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں کیا بنایا ہے، نگہبان بنایا ہے، اور نگہبان کو کبھی غم نہیں ہوتا اگر کوئی چیز چلی بھی جائے اس سے. مالا غم ہوگا بھائی جب آپ کو یہ یقین ہو گیا کہ میری بیوی اللہ نے عطا کی تھی، امانتاً عطا کی تھی، اور بول کر عطا کی تھی کہ تمہیں اس کا مالک نہیں بنا رہا ہوں، تمہیں اس کا نگہبان بنا رہا ہوں، تمہیں ملکیت نہیں ہے، کیونکہ اگر ملکیت ہوتی تو میاں بیوی میں لڑائی ہوتی، تو شوہر بیوی کا سر قلم کر دیتا اگر مالک ہوتا. اللہ نے فرمایا مالک نہیں ہو، تم نگہبان ہو، زندگی گزارو، تم سے امت مسلمہ پھیلے گی، تمہاری اولاد ہوگی، اس اولاد سے کیا ہوگا، امت مسلمہ پھیلے گی. آج ایک کس چیز کو آدمی روئے نا، بچے دو ہی اچھے، اور خبیث ڈاکٹروں نے تو انتہا کر کے رکھ دیے، جو عورت جائے کا بغیر آپریشن کے بچہ ہو گئی نہیں، بچہ الٹا ہو گیا، بچے کی سانس بند ہو رہی ہے، بچہ جو ہے بالکل مر جائے گا. بولو مر جانے دو، مرنے دو. لوگ کہتے ہیں مولانا آپ کیسی بات کر رہے ہیں، بھائی حق بات کر رہا ہوں، اگر حق کڑوا لگتا ہے تو حق ہمیشہ ہوتا ہی کڑوا ہے. وہ کہیں گے بیوی مر جائے گی آپ کی، آپ کا بچہ مر جائے گا، ٹھیک ہے جس رب نے دیا تھا اس نے لے لیا، میرا کیا عمل دخل ہے، لیکن میں آپریشن نہیں کراؤں گا. میں دو بچوں کے بعد رحمدانی کو سل دیا بند ہو گیا مسلمانوں کی تعداد قلت کم کرنے کے لیے ان کی قلت کم ہو. تو میں آپ کے پیسے ہی بچانے کی بات کر رہا ہوں نا, اور تو کچھ نہیں کر رہا. وہ اگر ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ بیوی مر جائے گی تو اس سے کہو کہ ڈاکٹر صاحب آپ لکھ کر کے دے دے کہ اگر میں یہ آپریشن نہ ہوا تو میری بیوی مر جائے گی. واللہ کچھ بھی نہیں ہوتا. تین دفعہ سورہ فاتحہ پڑھو, اللہ سے دو رکعت صلاۃ حاجت پڑھو, اللہ تعالیٰ نارمل کریں گے. یہ خباستیں تو ہمارے دماغ میں پیسے کی وجہ سے بھری ہوئی ہیں کہ ڈلیوری کہاں کرانی ہے, آغا خان کے اندر کرانی ہے. آغا خانیوں میں اور رضا خانیوں میں, مرزا یہ روافظ میں کوئی فرق نہیں ہے. کھال ادھیڑتے کھال, آغا خان میں ڈلیوری ہوگی. مولانا اسماعیل صاحب بنگلہ دیش سے دادا کے خلیفہ یہاں آتے ہیں, فرمایا کہ میری بیوی, آٹھ یا نو بچے ہیں, فرمایا جب بھی میری بیوی کو حمل ٹھہرا اور وقت ہوا بچہ ہونے کا, وہ کمرے میں گئی, کمرہ بند کیا, بچہ پیدا ہوا, بچے کی ناف کاٹی, سب کچھ کرنے کے بعد کپڑے کو کپڑے میں بچے کو لپیٹ کر باہر آ گئے. اسپتال کا اس نے آج تک منہ نہیں دیکھا. اس نے یہ میک ڈونلڈ اور کے ایف سی پہ پلنے والے لوگ نہیں ہیں. جو پیزا ہٹ کی لائن میں لگے ہوئے ہوں یہ وہ لوگ نہیں ہیں بھائی. ہمارے یہاں جو جن کو ہم کیا کہتے ہیں خانہ بدوش, یہ کون سے آغا خان میں جاتے ہیں؟ ان کی عورت بھی حاملہ ہوتی ہے, درخت کی آڑ کے اندر گئی, بچہ پیدا ہوا, سب کچھ باندھا, کپڑا لے کر گئی, گئی کپڑا چڑھایا اور پھر کپڑے بچے کو پیچھے اپنے تھیلی جھولی ہوتی ہے اس کے اندر ڈال لیا, آگے چل پڑی. ماشاءاللہ ہمارے ہاں اتنی قوت والی دوائیاں اور غذائیں اتنے پیسے کے بعد ملتی ہیں کہ عورت چالیس دن تک تو اس کو ڈھپ کر رکھتے ہیں کہ عورت کو ہوا نہ لگ جائے. اس نے بچہ پیدا کیا, اس کی قوت نکل گئی. پیسے سے قوت نہیں آتی, ہمت اور محنت سے قوت آتی ہے. تو میرا اصل آج موضوع تھا کہ جو افغانستان کے اندر حفاظ کے ساتھ ظلم ہوا ہے, اللہ العظیم یہ بیر معنی کے بعد یہ افغانستان کو اللہ تعالیٰ نے یہ چیز عطا فرمائی کہ یہ ان صحابہ کی سنت کو ان افغان قندوز کے چھوٹے ننے منے بچوں نے اس کا حق ادا کیا, اس سنت کو زندہ کیا. اس بھائی ان بچوں کے ہاتھوں میں اسناد ہیں, تصویریں موجود ہیں اس کی, ایک نہیں ہزاروں کی تعداد میں تصویریں موجود ہیں, ویڈیو موجود ہیں. پھر بھی پاکستان کے منافق اخبارات کیا لکھ رہے ہیں, طالبان کمانڈر سمیت 70 افراد ہلاک. یہ خود بے غیرت بن گئے, چاہتے ہیں دنیا بھی ہماری طرح بے غیرت ہو. دادا فرماتے ہیں گاؤں میں ناک رکھنے کا رواج ہی نہیں تھا, جو بچہ پیدا ہوتا ناک کاٹ دیتے اس کی. تو ایک آدمی ناک والا چلا گیا تو سارے اس کو کیا کہہ کر چڑھانے لگے, ارے نکو آ گیا, نکو آ گیا, نکو آ گیا. آج ہمارا حال یہ ہو چکا ہے, آج ہمارا حال یہ ہو چکا ہے. ہم اپنے ایمان کا جائزہ تو لیں, کیا ہوگا؟ وہ بچے چلے گئے, اس رات کے اندر جنت کے اندر جو قرات کی محفل سجی ہوگی وہ کیا ہوگی, اس کا ہمارے اندر اندازہ نہیں ہے کہ وہ حافظ قرآن, وہ حاملین قرآن, وہ حامل سنت و شریعت جب وہ پہنچے ہوں گے جنت کے اندر, ان کا استقبال کس نے کیا ہوگا اور کس طرح سے کیا گیا ہوگا. کیونکہ وہ بچے بالغ نہیں تھے, نابالغ بچے تھے, اور پھر حاملین قرآن تھے, پھر علماء تھے, علماء اور صلحاء اللہ کے پاس پہنچتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کا استقبال فرماتے ہیں. آج ملالہ کو پروٹوکول دینے والوں بغیر تو تمہیں ملالہ کا غم نظر آتا ہے، تمہیں حفاظ کی لاشیں نظر نہیں آتی؟ مسلمان پاکستان کے اندر غربت کی تہ میں پہنچا ہوا ہے، تھر کے علاقے میں پانی نہیں ہے، تمہیں وہ نظر نہیں آتے، تمہیں ایک ملالہ نظر آتی ہے، کیونکہ یہود و نصارہ تمہیں چیک جو بھیج رہے ہیں وہ چیک تمہارے بند ہو جائیں گے. لعین عبد الدینار و عبد الدینہر، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دینار اور درہم کے بندے پر لعنت ہو اللہ کی. ان خبیث لوگوں کو عافیہ صدیقی یاد نہیں آئی، ملالہ یاد آ گئی. ملالہ نے کیا کام کیا ہے؟ ملالہ نے یوں کر دیا، ملالہ نے یوں کر دیا، ملالہ کو نوبل پرائز مل گیا. نوبل پرائز کیا نبوت کی سند ہے؟ یہ نبوت کی سند ہے. یہ اس کا والد دہریہ ہے خود، تو اولاد بھی دہریہ پیدا ہوگی، وہ جب دہریہ پیدا ہوں گے مسلمانوں کے اندر تو ایسوں کو وہ فوراً نکالتے ہیں، ایسوں کو وہ فوراً نکالتے ہیں. جس کے دل میں اسلام کا بغض ہے، پاکستان آتا کیوں ہے؟ یہ ملک ہم نے لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنایا، یہ ملک ہمارے آبا و اجداد نے اپنے خون کی قربانی اس لیے نہیں دی کہ اس ملک کے اندر ملالہ آئے اور ایک ہندو ایکٹر مر جائے تم ہفتہ ہفتہ بھر اس کے لیے روتے رہو، اور حاملین قرآن 100 سے زائد بچے شہید ہو جائیں تمہاری زبان پر ایک لفظ نہیں آ سکے. تف اور غیرت بے غیرتی کی حد ہو چکی ہے. اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں کے اوپر، اللہ کا عذاب ان کو پکڑے. انسان کے اندر غیرت نام کی کوئی چیز ہوتی ہے، حمیت نام کی کوئی چیز ہوتی ہے. آج کہتے ہیں میڈیا بڑا کردار ادا کر رہا ہے، میڈیا سے بڑا بے غیرت کوئی نہیں ہے دنیا کے اندر. ان ذلیل اور رذیل لوگوں سے آج مسلمانوں نے اپنی توقعات وابستہ کر رکھی ہیں. یہ سیاسی لیڈر اپنی سیاست چمکانے کے لیے خاک کوئی بھی ہو ہمارے سامنے امیدیں باندھتے ہیں، ہم آپ کو پاکستان پیرس بنا کر کے دیں گے. ہمیں پیرس نہیں چاہیے، ہمیں پاکستان میں اسلامی نفاذ چاہیے. پیرس میں ہی اگر ہمیں رہنا ہوتا تو ہندوستان کے مسلمان ہندوؤں کے ساتھ رہ کر ہندوستان کو ہی پیرس بنا دیتے، ہم اس ملک کو جدا نہ کرتے. لاکھوں کی تعداد میں مسلمان شہید ہوئے، لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں وہ مسلمان عورتوں کی بے حرمتی کی گئی ہے جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا. اور یہ ایک ایک گھر کی بات ہے. یہ میری ننیال کی طرف سے ایک میری ممانی لگتی ہے، انہوں نے کہا جب پاکستان کا بٹوارا ہوا تو ہم ہندوستان بنگلہ دیش چلے گئے، اور کہا کہ جب بنگلہ دیش الگ ہونے لگا تو کہا کہ ہم اپنے میں اور میرے بچے ہم شوہر کے ساتھ ایک اسکول میں جا کر ہم نے پناہ لی. کہا اس کے بعد وہ بنگلہ دیشی جو گنڈے تھے وہ آئے، انہوں نے میری نظر کے سامنے میری اولاد کو میری گود سے چھین کر ذبح کر دیا، میرے شوہر کو نکالا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. ہم نے دین کے لیے اس ملک کو حاصل کیا تھا، کہاں ہے دین؟ بھائی جمہوریت ہے، جمہوریت کے اندر ہر چیز کو، ہر انسان کو آزادی چاہیے. آزادی رائے، آزادی حق ہے. ایک آزاد عورتوں حقوق نسواں بل پاس ہو رہے ہیں، ایک طبقہ ہے جو حقوق نسواں کی بات کرتا ہے. میرا جسم میری مرضی، اس پر ایک لطیفہ مجھے یاد آیا سناتا ہوں. کہ ایک حقوق نسبہ کے علم بردار قوم ایک گھر میں گئی، وہ خاتون خانہ جو تھی دیندار تھی، اس نے کہا کہ تمہارا دم نہیں گھٹتا اس گھر کے اندر، تم گائے جیسے بند ہو، کبھی کپڑے دھو رہی ہو، کبھی کھانا پکا رہی ہو، کبھی شوہر کے لیے دودھ گرم کر رہی ہو، کبھی بچوں کے لیے فلاں کام کر رہی ہو، تمہارا دم نہیں گھٹتا اس کے اندر. اس نے کہا دیکھو اللہ نے مجھے گائے بنایا ہے، میرا کام یہی ہے، اور جس کام کی بات تم کر رہی ہو، ہمارے گھر کے باہر ایک کھوتی کھڑی ہے اس کام کے لیے، اس سے ہم ہر کام لے لیتے ہیں، اس سے وہ کبھی ہمیں منع نہیں کرتی، لہذا میں کھوتی بننا نہیں چاہتی، میں گائے بن کر صحیح ہوں. میں ہمیں اپنے فرائض نہیں سمجھاؤ، اگر تمہیں آزادی چاہیے اس ملک سے نکلو، تم ہمیں تمہارا وجود برداشت نہیں ہے، صاف بات ہے، جاؤ تم یورپ کے اندر، یورپ کی تخلیق کرو، تم یہاں بیٹھ کر بکواس کرو گے، تمہاری بکواس نہیں سنی جائے گی. ہم نے انتم سسکم حسنت، بس ترجمہ کرتا ہوں، انتم سسکم حسنت تسوہم وان تصبکم سیئت یفرحوا بها، میں تمہارے 100 بچے شہید ہوئے، وہ بغل بچانے لگے، تالیہ بجاؤ، آئی مسلمان شہید ہوئے. اللہ نے فرمایا وان تتقوا، نمبر ایک کام تم کیا کرو، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرنے لگو. فرمایا وان تصبروا، تم نمبر ایک صبر کرو، وتتقوا اور متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ کے اوپر کامل یقین رکھنے والے بن جاؤ. لا یضرکم کیدہم شیئا، تمہیں کفار کا کوئی مکر تمہارے اوپر اثر نہیں کرے گا. اللہ نے نسخہ بھی بتا دیا کہ دو کام کرو، صبر اور تقویٰ، صبر سے رہو، کیونکہ بدا الاسلام مغریبا وسیعود کما بدا، اسلام غربت میں پھیلا تھا، ایک دن پھر غربت آئے گی اور اسلام دوبارہ آئے گا. یہ بات میں اپنی جیب سے نہیں کہہ رہا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر تو ایمان ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امام مہدی کا ظہور ہوگا، یاجوج ماجوج نکلیں گے، دجال تمہارے سامنے آئے گا، عیسیٰ ابن مریم آئیں گے، اور دنیا کے اندر اسلامی نظام نافذ ہوگا. ٹھیک ہے، ہمارے 125 بچے تھے، 150 بچے تھے، شہید ہو گئے، اللہ کیا چلے گئے، جس کی امانت تھی اس نے لے لیا، ہمیں اس کا غم نہیں ہے. ایک فطری غم ان کے ماں باپ کو ہو، ضرور ہو، اس سے زیادہ قربانیاں مسلمانوں نے دی ہیں، لیکن شاید بچوں کی تعداد کے اندر اس قدر زیادہ قربانیاں نہیں دی گئیں. لیکن یاد رکھو، ایک تم اپنی تدبیر کرو، تم اپنی چال چلو، اللہ اپنی تدبیر کر رہا ہے، اور انشاءاللہ اللہ کی تدبیر تمہاری تدبیر کے اوپر، اللہ کی تدبیر قادر ہے، تم اللہ کو نہیں جھکا سکتے. اگر تم یہ کہو کہ ہم اللہ کو جھکا لیں گے، تم اللہ کی بنائی ہوئی ایک معمولی سی چیز اس کو نہیں جھکا سکتے، تم اللہ کو کیا جھکاؤ گے تم. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کفار ہمارے خلاف، مسلمانوں کے خلاف چالیں چل رہے ہیں. فرمایا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ بھی تدبیر کر رہا ہے. فرمایا تم کیا کر رہے ہو، عیسائی قریش کو ہے، اے قریش تم یہودیوں کو اپنے ساتھ ملا رہے ہو. فرمایا پھر میں بھی اپنے نبی کے لیے جبرائیل امین کو بھیج رہا ہوں، تمہیں یہود تو نظر آئیں گے لیکن جبرائیل امین نظر نہیں آئیں گے. بدر کے اندر کیا ہوا تھا، ایک روایت میں 3,000 کا لشکر لے کر کے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور قتال کے اندر شریک ہو گئے، اور ایک روایت کے اندر بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، 5,000 کا لشکر تھا فرشتوں کا. اب فرشتہ کہاں سے مارے گا، کسی کو پتا ہے کہ پیٹ کے پیچھے فرشتہ بیٹھا ہوا ہے؟ ایک صحابی فرماتے ہیں میں جنگ کر رہا تھا کہ کافر نے مجھ پر وار کرنا چاہا، اتنے میں میں نے دیکھا تو اس کی گردن ایک طرف پڑی ہوئی تھی. فرمایا میں حیران ہو گیا، میں ڈر گیا ایک دم سے، یعنی ایسا واقعہ ہو جائے کہ انسان پر حملہ اچانک گردن الگ، وہ کہا میں ڈر گیا. آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا یا رسول اللہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا. فرمایا ڈرو مت, اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کی فوج ہماری مدد کے لیے بھیجی ہے. لہذا مسلمانوں ڈرو نہیں اس چیز سے کہ کیا ہو گیا, چلو ٹھیک ہے قربانیاں دیں. ہماری قربانیوں کا مقصود یہ ہے کہ اسلام دنیا میں غالب ہو جائے, اور کفر کا مقصد یہ کہ دنیا سے اسلام کو اور مسلمانوں کو مٹا دیا جائے. تو کفر اپنی چالیں چل رہا ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنی تدبیر اختیار کی ہوئی ہے, اور تدبیر اللہ ہی کی غالب ہوگی, یہ بات یاد رکھنا. واللہ غالب علی امری ولکن اکثر الناس لا یعلمون. نکاح والے حضرات آگے تشریف لے آئے, صرف دلہا آگے آ جائے. ایک صاحب نے لکھا ہے کہ میری اہلیہ کی شوگر کی وجہ سے آدھی ٹانگ کٹ چکی ہے, ابھی تک ٹھیک نہیں, اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. ایک بچہ عبداللہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, آئی سی یو میں داخل ہے, اللہ ان کو بھی شفا عطا فرمائے. محمد ابراہیم صاحب کافی پریشان ہیں, اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے. ایک صاحب نے پرچہ بھیجا ہے کہ زوجہ علاء الدین سخت بیمار ہیں, اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. بھائی دولہا آگے آ جائے. میں ان کے وکلا اور گواہان, شلوار اوپر کرو بھائی, اسلام شلوار اوپر کرو, میں گواہان کے نام لوں گا, جہاں بھی ہو ہاتھ اٹھا دیں. وکیل حیدر عثمانی, انشاءاللہ, محمد ارشد خان, فصیح الدین, فاروق علی, سید دانش. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى, أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي, وفي رواية فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال عليه الصلاة والسلام إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. عافظ تيمور أحمد خان بل محمد أحمد خان, ان کا نکاح عائشہ عثمانی بنت حیدر عثمانی, وکالت حیدر عثمانی, محمد ارشد خان فصیح الدین, بشہادت فاروق علی, سید دانش علی. حق مہر 51,000 روپے نقد, کل مہر نقد ہے. حافظ تیمور احمد خان, میں نے آپ کا نکاح عائشہ عثمانی بنت حیدر عثمانی سے بعوض 51,000 روپے سکہ رائج الوقت نقد میں نے آپ کا نکاح کیا. آپ نے قبول کیا؟
جی میں نے قبول کیا.
بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في الخير. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين, والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا في من هديت, وعافنا في من عافيت, وتولنا في من توليت. اللهم انصر للإسلام والمسلمين, وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداءك وأعداء المسلمين. ربنا ألف بين قلوبنا, وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا, وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان, واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا, وهب لنا من لدنك رحمة, إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ما ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا، أنت مولانا، أنت مولانا، أنت مولانا يا رب، أنت مولانا. فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين. يا الله إن كاد السنة كمطابق هو اسمي خوب بركة عطا فرما دونو خاندانو کے درمیان محبت قائم فرما. نیک صالح اولاد کا ذریعہ بنا. جو حفاظ پوری کشمیر میں جو 20 مسلمان شہید ہوئے، افغانستان میں جو 500 مسلمان شہید ہوئے، اے اللہ ان شہیدوں کے خون کی برکت سے سارے عالم کے اندر اسلام کی آبیاری فرما دے. یا اللہ سارے عالم کے اندر مسلمانوں کو اکٹھا ایک اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرما، محبت قائم فرما، نفرتوں کو دور فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے اس ملک کی ہر چیز میں برکت عطا فرما، زراعت میں، معیشت میں، تجارت کے اندر، دفاع قوت کے اندر، ہر چیز میں برکت عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.